نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ مرسلات کا آغاز کریں گے. جیسے سورۃ دہر کا ٹاپک جنت تھا تو سورۃ مرسلات کا ٹاپک جہنم ہے. 29 پارے کی آخری سورۃ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ترتیب بہت خوبصورت ہے. ہم نے اس پورے پارے کو دعوت اور دائی کے راستے میں دیکھا تھا, تو وہاں سے اگر ہم دیکھیں تو اس سورۃ کا مقام کیا ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, دعوت دو, تو جہنم کا ذکر سب سے آخر میں کرو. بعض دفعہ ہم آغاز ہی دعوت کا جہنم سے کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جب معصوم بچوں کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہ کیا تو اللہ آگ میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ تو آگ میں بالکل آخر میں ڈالے گا, اور ان کو ڈالے گا کہ جنہوں نے خود ہی آگ میں جانے کا فیصلہ کر لیا. سورت کی چند باتیں. مرسلات کا لفظ سورت کے شروع میں ہی ہے, اور اس سورت کو اگر ہم پڑھیں تو یہ قرآن پاک کی ان چار سورتوں میں سے ہے کہ جن میں ایک ہی آیت کی تکرار ہے. بعض دفعہ قرآن پاک کی کچھ سورتیں جو ہیں وہ ایک رنگ میں ہوتی ہیں, بعض دفعہ دوسرے میں. اس سورت کے بارے میں ایک حدیث صحیح بخاری کی نوٹ کیجئے گا, ابن مسعود سے. کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے ایک غار میں تھے. مینا کا میدان آج بھی دیکھ لیجئے, بیرن لینڈ ہے. ایک غار میں تھے کہ اچانک سورت مرسلات نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے جاتے تھے اور میں آپ کے مبارک منہ سے اس کو سنتا اور یاد کرتا جاتا تھا. آپ کا دہن مبارک اس سورت کی حلاوت سے رطب یعنی شاداب تھا کہ اچانک ایک سانپ نے ہم پر حملہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا. ہم اس کی طرف جھپٹے مگر وہ نکل بھاگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کو انداز تو تھوڑا سا سمجھ آ ہی رہا ہوگا کہ کس طرح سے وہ سانپ ان سے بچ کے نکلا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے وہ بھی تمہارے شر سے محفوظ ہو گیا. یعنی نہ تم نے اس کو مارا اور اس نے تمہیں اگر کاٹنا تھا تو تمہاری اس کوشش کے نتیجے میں وہ بھاگ گیا. تو گویا کہ یہ سورت کے ساتھ بات آ گئی ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھا کر قیامت کے یقینی طور پر آنے کا ذکر کیا, اور ان چیزوں کا نام قرآن میں بیان نہیں کیا. ہم ان صفات سے ہی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ کون سی چیزیں اور کیا ہے. تھوڑا سا سورت کے زمانے نزول کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی. اس سے پہلے سورت قیامہ اور سورت دہر ہم نے پڑھی, اور اس کے بعد دو سورتیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, سورت نبا اور سورت نازیات جو 30 پارے میں. اگر ان سب کو ملا کر دیکھیں تو صاف لگتا ہے کہ ایک ہی دور کی صورتیں, ایک ہی مضمون ہے, اور مکہ والوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی. یعنی اس صورت کا موضوع بھی قیامت ہے, آخرت کا ثبات, اور ان نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا جو اس کا انکار کرنے یا اس کو ماننے کے نتیجے میں پیش ہو رہے ہیں. سورت کی ترتیب کیسے ہے؟ پہلی 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے انتظام کو اس حقیقت پر گواہ بنایا کہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کے آنے کی خبر دیتے ہیں وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی. اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کے حسن تدبیر کو دلیل بنا کر بتا دی کہ کام بے مقصد نہیں. اہل مکہ اس دور میں بار بار مطالبے کرتے تھے کہ جس قیامت سے تم ہمیں ڈراتے ہو لا کر دکھا دو. تو آیت نمبر 8 سے 15 میں ان کے اس مطالبے کا ذکر کیے بغیر جواب دے دیا گیا. یہ کوئی کھیل اور تماشا تو نہیں ہے کہ تم کہو معجزہ دکھاؤ تو معجزہ دکھا دیا جائے. اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے, فیصلے کا دن, ساری انسانیت کے فیصلے ہوں گے, لگ پتا جائے گا. جب آئے گا تو اس وقت جو لوگ آج مذاق کر رہے تھے ان کے ہوش گم ہوں گے, اور یہ وہ دن ہوگا رسول گواہیاں دیں گے, اور اس دن تم جیسے منکر پھر تکلیف محسوس کریں گے. اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 28 تک مسلسل قیامت اور آخرت کے واقع ہونے اور اس کے دلائل دیے گئے. انسان کی اپنی تاریخ, اس کی پیدائش, پھر جس زمین پر وہ رہ رہا ہے اس میں بہت ساری چیزوں کی گواہی قیامت کے آنے کی دلیل ہے. اور یہ بھی بتایا گیا پچھلی قوموں کے حالات سے کہ انہوں نے انکار کیا تو دنیا میں ان کی چھوٹی چھوٹی قیامتیں آ گئیں. اسی طرح ایک بڑی قیامت آئے گی تو سب کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ دنیا بیکار نہیں بنی. پھر زمین کے ساتھ انسان کے تعلق کو جوڑا گیا. پھر آیت نمبر 28 سے 40 تک آخرت کا انکار کرنے والوں کا اور آیت 41 سے 45 تک ان کا انجام بتایا گیا جنہوں نے اس پر ایمان لا کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی، اپنے عقائد کی اصلاح کی اور اعمال کی بہتری چاہی. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا بھی دی اور آخرت بھی اچھی کر دی. اور بالکل آخری آیت میں پھر اللہ کا انکار کرنے والوں کو وارن کیا گیا کہ 4 دن کی زندگی ہے، مزے کر لو، لگ بتا جائے گا کہ اللہ نے تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کیا. آپ اس صورت کو پڑھتے ہوئے محسوس کریں گے کہ بالکل ایک دھمکی، ڈانٹ، پھر دوسری ڈانٹ، پھر یہ کرتے ہو کہ نہیں، ٹھیک ہوتے ہو کہ نہیں. یعنی بالکل آپ ان صورتوں کے ساؤنڈز کو بھی دیکھیں. یعنی یہ ہم وہ جو صورتیں پڑھے نا، آپ کہہ لیجئے کہ یہ موتیوں کی لڑیاں ہیں کہ جس میں صوتی حسن بھی بہت ہے، جذبات کی گرمی ہے. اور ہم پیچھے بات کر چکے کہ قرآن کا انداز جو ہے یہ خطبے کا ہے، سپیچ ہے. ہماری مجبوری یہ کہ ہم اس کو قرآن کے صفوں پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں. اس صفحے کے اوپر لکھے ہوئے کو ہم زبانی دیکھیں تو اس کے جذبات کو سمجھ نہیں پاتے، تو اس لیے ہمیں اس کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں ہمارے لیے کیا ہے. یہ جتنی باتیں بتاتی ہوں نا، یہ ایک علمی باتیں ہوتی ہیں. اور جب میں یہ جملہ بولتی ہوں کہ ہمارے لیے کیا ہے، تو بس اس وقت آپ اپنے شعور کو بیدار کر کے تیار ہو جایا کریں کہ آپ اصل مقصد پہ آئے ہیں. علم کا بوجھ جتنا بھی ہو، انفارمیشن جتنی بھی دے دیں، بات نہیں بنے گی جب تک میں خود اس کتاب سے اپنے لیے کوئی نصیحت نہیں لیتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. ایسے لگتا ہے کہ ابھی سورت دہر کا وہ جو حسن تھا اور جو اس کے اندر نعمتیں تھیں جنت کی، وہ ابھی تک نیچے نہیں ہوئی. کیا ابھی سورت کے اندر سے ہمیں مزید چیزیں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا، لفظ دیکھیے شروع کیسے ہوتا ہے، والمرسلات. اور اس حصے کی صورتیں عموماً واو سے شروع ہوتی ہیں اور واو قسم کا ہوتا ہے. والمرسلات عرفا، قسم ہے دل کش چلتی ہوئی ہواؤں کی. عرفا نرمی سے چلنے والی ہوائیں. فلا صفات اسفا، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم. ون ناشرات نشرا، پھر بادلوں کو ابھار کر پراگندا کرنے والیوں کی قسم. پہلے پورا کر لیں پھر معنی دیکھیں گے. فل فارقات فرقا، پھر حق کو باطل کر دینے والے. فل ملقیات ذکرا، اور وہی لانے والے فرشتوں کی قسم. عذرن او نذرا، چاہے وہ وہی الزام اتارنے کے لیے یا آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. 6 آیتیں ہیں قسم کی. پھر آگے جواب قسم، انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ قیامت. قیامت کب آئے گی، کیسے ہوگی؟ آپ کہہ لیجئے قیامت کا منظر. فإذا النجوم طمست، پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. وإذا السماء فرجت، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا. امیجن کریں. وإذا الجبال نصفت، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے. وإذا الرسل اقتت، اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا. لیئی یوم نجلت، اس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا، یعنی پوسٹ پون کیوں کیا گیا، آج کیوں لایا گیا، پہلے کیوں نہیں لایا گیا؟ تو جواب دیا گیا، لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ تکرار ہے اسی جملے کی. اگر اتنے حصے پہ ہم تھوڑی سی بات کریں، تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات کی قسم کھائی ہے، والمرسلات عرفا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کی قسم ہے، یہ کون ہے؟ مرسلات کا معنی کچھ لوگوں نے لیا فرشتے، کیونکہ فرشتے بھی اڑتے ہیں. کچھ نے اس سے مراد ہوائیں لیں، اور کچھ نے اس سے مراد انبیاء کرام لیے. 3 معنی اس کے پیش کیے گئے. عرفا کا معنی ہوتا ہے پے در پے، کنٹینیوس، مسلسل، ٹھیک ہے؟ تو اگر فرشتے یا انبیاء مراد لیے جائیں تو عرفا کا معنی کہ وحی الہی، شریعت کے احکام، ٹھیک ہے؟ اب اگر اس سے فرشتے مراد لیے جائیں، عذرن او نذرا، تو بعض دفعہ ہواؤں کے عذاب کے ساتھ فرشتے بھیجے جاتے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بادلوں کو منتشر کرنے کی بات ہے، تو اس میں بھی یہاں دیکھیے کہ بعض دفعہ فرشتے جو تھے وہ قوموں پہ عذاب لے کر آتے تھے. یہ تو ہے تفسیر فرشتے اور انبیاء کی صورت میں, لیکن بہت سارے مفسرین نے ادھر مرسلات عرفا سے مراد اور اگلی صفات سے مراد ہوائیں لی گئی ہیں, اور اگر آپ دیکھیں تو دونوں تینوں معنیوں میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جو کام ہوائیں کرتی ہیں وہی کام اگر دیکھا جائے تو شریعت کے لیے فرشتے بھی کرتے ہیں. ہم سب اس کو غور سے دیکھیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات نے کس طرح یہاں ایسی خوبصورت منظر کشی کی ہے, کیسے لگتا ہے کہ ہوائیں چل رہی ہیں, اور یہ ساری دنیا کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح بھی پیش کیا ہے, یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ قیامت آئے گی. پانچ چیزوں کی قسم, والمرسلات عرفا, پے در پے بھلائی کے طور پر بھیجے جانے والیاں, پھر آصفات اصفا بہت تیزی اور شدت کے ساتھ چلنے والیاں, پھر تیسرا والناشرات نشرا خوب پھیلانے والیاں, پھر فالفارق الفارقات فرقا الگ الگ کر دینے والیاں, پھر الملقیات ذکرا یاد کا القاع کرنے والیاں. چونکہ اس میں مفعول غائب ہے, ہوا ہے کیا ہے, تو لہذا مفسرین نے اس سے سارے ہی معنی لیے. میرے اور آپ کے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ جتنی بات اللہ نے بتائی ہے اس کو سمجھ جائیں, بس جو بھی ہیں جیسی بھی ہیں. دوسری بات, ہم اس کو سنتے وقت یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی کچھ چیزوں کی یعنی اس کی صفات کی قسمیں کھا رہے ہیں, تو یہاں سے ان مخلوقات کا اللہ کے زیر دست ہونا پایا جاتا ہے. اگر ہوائیں اپنی مرضیاں کریں, اللہ تعالیٰ کہیں تیز چلو تو وہ آہستہ چلیں, اللہ تعالیٰ کہیں بادلوں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں تو یہ اسے اپوزٹ طرف لینے لگ جائیں, تو کائنات کا نظام نہ چلے. اللہ تعالیٰ کی غیر مخصوص قوت کا اظہار ہے کہ جو اللہ اس زمین پر کتنے خوبصورت طریقے سے دنیا کی اس زندگی کو چلا رہا ہے, کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ ایک دن انہی ہواؤں کو تیز کر دے, ایک دن انہی پہاڑوں کو اس کی جگہ سے اڑا دے. جس نے کروڑوں سال سے اس دنیا کا نظام چلایا ہوا ہے, کبھی گرمی کبھی سردی, کبھی گرم ہوا کبھی ٹھنڈی ہوا, کبھی بادل کبھی خشکی, کیا وہ اس سارے کو بدل کر ایک نئی دنیا نہیں بنا سکتا؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر کی گئی ہے نعتوں میں, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ اسی کی دلیل ہے, جب چاہے جو کر لے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تم بھی اللہ کے ہاتھوں میں اسی طرح اپنے آپ کو دے دو جیسے ان ہواؤں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر قرآن کے ساتھ اور وحی کے ساتھ اس کو جوڑیں تو جو کام ہوائیں کرتی ہیں وہی کام وحی الہی کرتی ہے. کیسے؟ پیچھے ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں نا کہ بادل کہاں بنتے ہیں, سمندروں میں. پانی اوپر جاتا ہے, پھر ادھر ٹھنڈا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہوائیں ان کو لے کے چلتی ہیں اور پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچتی ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیے کہ وحی الہی کی ہوا سب سے پہلے کہاں چلی تھی, غار حرا پر, اقرا بسم ربک الذی خلق. پھر مکہ میں کتنا عرصہ قرآن نازل ہوتا رہا. اگر اللہ کے نبی ہواؤں کی طرح ہجرت نہ کرتے, مکہ سے مدینہ نہ جاتے اور وہاں جا کر اس وحی الہی کی بارش کو اور اس ہوا کو شیئر نہ کرتے, تو اسلام مکہ سے مدینہ میں کیسے آتا؟ اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اگر مدینہ سے نکل کر دنیا بھر میں نہ پھیلتے تو یہ کلام باہر کیسے جاتا؟ تو اصل میں یہاں ایک دائی دین کو بھی خبر دی گئی کہ تم بھی ہواؤں کی طرح بکھر جاؤ. اب دیکھیے فطرت کا یہ نظام ہے, پولینیشن ہوتی ہے نا, پھر ایک بیج دوسری جگہ جاتا ہے, پھر اس بیج سے دوسری فصلیں اگتی ہیں. کبھی پرندوں کے پروں سے, کبھی ان کی چونچ سے, کبھی ہواؤں سے اللہ نر کو مادہ پہ گرا لیتا ہے یا مادہ کو نر پہ, جیسے بھی ہے, اور وہاں پھر بہار آتی ہے. فطرت ہمیں حرکت کی دعوت دیتی ہے, اپنی جگہ پہ بیٹھنے والے, جم کے رہنے والے, حرکت کیے بغیر اپنے ماحول کو جیسے دیکھا چلتے چلاتے رہنے والے لوگ کبھی لوگوں کے لیے رحمت کی ہوا نہیں بنتے. دعا کریے کہ اللہ مجھے بھی کسی کی رحمت کی ہوا بنا لے. اللہ تو مجھ سے بھی کوئی ایسا کام لے لے کہ جیسے تو نے ان کی صفات کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ تو میرے لیے بھی یہ کر, میرا بھی نام فارقہ رکھ دے, دلوں کو پھاڑنے والیاں. آپ دیکھیں نا, اگر آپ ان صفات کو دیکھیں تو مرسلات تو مرسلہ مؤنث ہے نا, آصفات واحد کیا ہوگا, آصفہ. یہ جو آصفات ہے اسی سے نام آصفہ بھی ہے, صحیح معنی میں اللہ مجھے آصفائی بنا دے اور حرکت کا کام ہے. اس دنیا میں سست اور بار لوگوں کو جگہ نہیں ملتی. انبیاء کرام کے بعد محدثین کو دیکھیے, صحابہ کو دیکھیے, تابعین کو دیکھیے, یہ ہواؤں کی طرح بکھرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ لوگوں سے خالی ہونے لگا اور انہوں نے اس خوبصورت کلام کو دنیا سے شیئر کیا. اور یہی ہماری تاریخ تھی. ہمارا دین جو پوری دنیا میں پھیل گیا. کبھی آپ نے سوچا؟ آج ایک کام لے لیجئے, گلوب کھول کے دیکھیں, مکہ سینٹر آف دی ورلڈ, وہاں ہے نا اسلام, سورس آف اسلام یا اوریجن. آپ وہاں سے ذرا لائنیں لگائیں, اس وقت دنیا میں مسلمان ملک کتنے اور کہاں کہاں ہیں. حیرت ہوگی آپ کو کہ مکہ کدھر ہے اور آپ دیکھیں ملیشیا کدھر ہے, انڈونیشیا کدھر ہے, افریقہ کے کچھ ملک مسلمانوں کے پاس ہیں. ادھر یہ ویسٹ تو آپ کو پتا ہی ہے, یورپ میں کتنے لوگ مسلمان ہیں, کتنے لوگ مسلم ہیں. یہ سب کیسے ہوا؟ والمرسلات عرفا. یہ صحابہ کی ان کوششوں کا نتیجہ تھا. بکھر جاتے تھے. پہلے مائیں اپنے بچوں کو پیدا کر کے یہ نہیں کہتی تھی کہ بس اب تم میرے ساتھ لگے رہو گے اور جب تک تم کچھ بن نہیں جاتے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں اس طرح اللہ کے دین کے دائی بنا دیتی تھی اور علم سکھا سکھا کے ان کو کہتی تھی اب جاؤ جدھر اللہ تمہیں لے جاتا ہے. وجہ کیا کہ سب کو ایک مقصد پیارا. ہم تو کہتے ہیں نا ہمیں سب مل جائے, جو ہے اور بھی مل جائے. صاحب ایسے نہیں تھے. پھر تو بارش جو ہے وہ صرف سمندر پہ برسے گی اور وہیں برسے گی اور ختم ہو جائے گی, وہ اوور فلو ہو جائے گا اور خشکی خشکی میں رہے گی. پھر آپ دیکھیے اس میں عذرن اور نذرن کو بھی دیکھ لیں. سچے دائی دین کا کام کیا ہے؟ یا لوگوں کو خوف دلائے یا ان کی رعایت کرے. یعنی باقاعدہ دونوں معنیوں کا ربط ہے اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو. یہ دعوت کے اندر ڈراوے بھی ہونے چاہیے اور لوگوں کی مجبوریوں کو سمجھنا بھی چاہیے. جو نہیں مانتے ان کے لیے نذر ہے اور جو بےچارے مجبوری میں پیچھے ہیں ان کے لیے عذر ہے. کتنا خوبصورت دین ہے, ایک ہی چیز کو دوسری کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں نمتو ودون الواقع, البتہ جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ ہوگا. کیا؟ قیامت, حساب کتاب, جزا سزا کا وعدہ نبیوں کے ذریعے دیا گیا, یہ ہوگا. اب ہوگا کیا؟ ذرا اس کو اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھیے گا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہ سب کچھ. فیضن نجوم و تمیست, جب ستارے ماند پڑ جائیں گے. تمس تام تو میم سی, پیچھے بھی پڑ چکے ہیں, حضرت موسیٰ کی دعا تھی یا بد دعا کہہ لے کہ ربنت میں سلام والی ہیں. تمس کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس طرح مٹا دینا کہ اس کے کچھ اثرات رہ جائیں. یہاں مراد کے بے نور ہوں گے, روشنی ختم ہو جائے گی, ستارے آج جو چمک رہے ہیں وہ ختم. فیضت سما فوری جت, اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا. فرجا سے ہے, فرج کس کو کہتے؟ سوراخ کو. تو فوری جت پھاڑیں گے, جب کسی چیز کو پھاڑتے ہیں نا اس میں سوراخ ہوتے ہیں. یعنی آج آسمانوں پہ اتنا خوبصورت نظام ہے جس کی وجہ سے ہر سیارہ اور ستارہ اپنے مدار پہ قائم ہے, ہر چیز اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہے. اس کو توڑ دیا جائے گا, ساری بندشیں کھل جائیں گی. چلیے یہ تو بے جان چیزیں ہیں نا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, پہاڑ دھنک کے رکھ دیے جائیں گے. نصفہ سے نصف, یہ ساری تا جو ہے نا, تمی سات فوری جات نوصیفات اوقیدات, یہ دیکھیے ایک ہی وزن ہے اور مونس کے ساتھ آ رہی ہیں. پوری جات نوصیفت, پیچھے ہم نے پڑھا نصفہ کا لفظ, جی میرا حل سورہ حج میں آیا تھا, اور پہاڑوں کے ساتھ تھا کہ میرا رب ان کو نصفہ کر دے گا, یعنی دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے. اور بار بار آپ قرآن میں اب یہی پڑھیں گے, پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح. آپ ایک پہاڑ کو سوراخ کریں اس میں اللہ کی بنا. کبھی آپ دیکھیں جا کے مکہ میں جب بلڈنگس بنتی ہیں, ایک پہاڑ جو ہے نا اس کو ہی کھودنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے. میں نے ایک شیئرنگ بھی کی تھی جب ہم مکہ میں تھے, تو وہاں حرم کی توسیع ہو رہی ہے, تو ہم جس ہوٹل میں تھے تو نیچے کھڑکی میں کھڑے ہوں تو دکھتا تھا. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بلایا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے نا, بڑی بڑی مشینیں, دو بلڈوزرز تھے اور آگے آپ دیکھیے کہ جو ان کے لمبے نیل ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے, اور وہ بیچارہ آدمی جو بھی ہے وہ اس پہ سوراخ کرے, کتنا زور کتنی دیر لگاتا ہے نا, تو پھر اس کے بعد کتنا کو سوراخ ہوتا ہے. اور ایک ہی پہاڑ پہ دو کرینیں تھیں, تو اس کو ہم دیکھ رہے تھے تو یہی کہہ رہے تھے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ, تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں, کہ پتھروں میں تو پھر پانی نکل آتا ہے, وہاں تو کوئی حشیت سے گر جاتا ہے. اس پتھر کو توڑنا کتنا مشکل ہے. کچھ لوگوں کے دل تو ان پتھروں سے بھی اللہ کہتے سخت ہے. تو پہاڑ اتنی سخت چیز, اور اللہ کہتے ہیں قیامت کا ایک دھماکہ آئے گا یہ اڑنے لگ جائیں گے. کیسا بم بلاسٹ ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے آگے جائیں. وائز رسول اوقیدت, اب جب رسولوں کی حاضری کا وقت پہنچ جائے گا. یہ جو اوقیدت ہے نا, یہ وقت ہے, اس کے اندر وہی لفظ ہے جس کو وقت کہتے ہیں. وہ گم گئی, الف لگ گیا, مراد کیا ہے کہ وقت پر پہنچنا. یعنی جس کا نبی یقین دلاتے رہے. اور بار بار قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے کہ میدان حشر میں انسانوں کے مقدمے ہوں گے اور ہر قوم کے رسول کو شہادت کے لیے پیش کیا جائے گا. وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا, اور یہ گمراہوں اور مجرموں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی حجت ہوگی, جس سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ وہ اپنی غلط روش کے خود ذمہ دار ہیں. اسی کا ذکر ہے کہ وقت مقرر پر انبیاء کرام کو پیش کیا جائے گا. آپ سوچو اس وقت نبیوں کا کیا حال ہوگا. کبھی بچے کی کسی غلطی پہ شوہر بیوی کو کچھ پوچھ لینا تو جان پہ بن جاتی ہے, کیا پتہ نہیں بچے کی وجہ سے مجھے ہی نہ ڈانٹ پڑ جائے. رسولوں نے سب کچھ کیا, حق ادا کیا, پھر بھی قیامت کے دن پہلے ان سے پوچھا جائے گا. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اینڈ پہ تو بہت ڈیٹیل تھی, لیائی جی یوم نجیلت, اور کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا, یعنی آج ہی کیوں نہیں پوچھا جاتا, کیوں نہیں رکھ, اس لیے کہ اس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے. لیوم الفصل, فیصلے کے روز کے لیے اس کو اٹھایا ہوا, یعنی یہ کام اللہ اپنے وقت پہ کرے گا. وما ادراک ما یوم الفصل, اور تمہیں کیا پتا فیصلے کا دن کیا ہے, انداز ہے اس کی اہمیت کو جتلانے کا. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی ہے, ہلاکت ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے, جنہوں نے اس دن کے آنے کی خبر کو جھوٹ سمجھا, دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے رہے کہ یہ وقت کبھی آنا ہی نہیں کہ اپنے رب کے سامنے جائیں گے, اپنے اعمال کی گواہی دیں گے. بہت بھولے بنے رہے, ایسے تھا کہ جیسے بس اس دنیا میں ہی چلتے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پوچھو ان سے. اور ویل, ہلاکت, بربادی, اور جہنم کی ایک وادی کا نام ہے, یعنی اس کے تین معنی ہیں. ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے, بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے, اور جہنم کی وادی ویل میں جائیں گے جھٹلانے والے. اور یہ وہ وادی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں اہل جہنم کے زخموں کی پیپ ہوگی, اور یہ جگہ مکذبین کے رہنے کی قرار دی جائے گی, اور اگلی پچھلی قوموں کو وہاں جمع کیا جائے گا. اور یہاں نوٹ کیجئے گا, کافروں کا نام نہیں ہے, اور کافر کفر کرتا ہے, مسلمان تکذیب کرتا ہے. یعنی مسلمان ہو کے اللہ کے دین کو نہ مانیں گے تو آپ مکذب کہلائیں گے, کافر ہو کر اللہ کے دین کو نہیں مانیں گے تو آپ کافر کہلائیں گے. تو کیا پتا چلا کہ جہنم میں صرف کافر ہی نہیں جائیں گے بلکہ وہاں مسلمان بھی جائیں گے. سوچو کیا ہوگا اسے, سوال, کوشچن, تعجب, حیرت, ایسے لگتا ہے ہر انداز سے شدت ہے, یہ ہے وہ ہے, سوچو کیا بنے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہی جملہ بار بار آئے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کسی کو دنیا میں اللہ کا حکم پیچھے ڈالتے دیکھے نا تو بس اس آیت کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنا دیں, لگ پتا جائے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے. اور ہم سب چیک کریں میری زندگی میں کتنی تکذیب ہے, پھر اللہ تعالیٰ کچھ پیچھے کی طرف بات ڈالتے ہیں, الم نخلق الاولین, کیا ہم نے اگلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا, یعنی تم سے پہلے جو گزر گئے, قوم عاد اور سمان, آخرت کے حق میں اب تاریخ سے دلائل ہے کہ دیکھ لو جو ان کا رویہ تھا اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا کیا. تم منتبیہم الاخرین, پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے, یعنی پہلے ہم نے ان کو ختم کیا, اب تمہیں اس کی جگہ لے آئے. اور ہمارا یہ قانون ہے کہ جس نے جھٹلایا اس کے ساتھ یہی ہوگا, اشارہ ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. کذالک نفعل بالمجرمین, اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے اس جملے کا معنی فرق ہے. یہاں کیا ہے کہ دنیا میں ان کا جو انجام ہوا یا آئندہ ہوگا نا, یہ اصل سزا نہیں ہے, بلکہ اصل تباہی تو اس دن ہوگی جس دن فیصلے نازل ہوں گے. یہاں کی پکڑ بس ایک وارننگ تھی کہ نبیوں کا انکار کیا, عذاب آ گیا. کوئی شخص مسلسل جرم کرے اور اپنی روش سے باز نہ آئے تو آخر میں پھر کیا کرتی ہے پولیس, اس کو قید کر لیتی ہے, پھر عدالت میں جاتا ہے, مقدمہ چلتا ہے, پھر اس کی سزا ملتی ہے. یہی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کا احساس دلا دیا کہ سوچو کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. الم نخلق من ماء مہین, اب انسان کی اپنی ذات کی نشانیوں سے سبق دیا جا رہا ہے, کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا. اور آپ ان آخری صورتوں میں یہ بھی انداز دیکھیں گے, بار بار انسان کو اس کی ہستی یاد دلائی جا رہی ہے, بہت اکڑتے ہو, تمہاری انا ابھی بھی نہیں مری, تو پھر کچھ اور سن لو, کیا, حقیر پانی سے. فجعلناہ فی قرار مکین, پھر ہم نے ایک مقرر مدت تک اسے محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا. مقرر مدت کے, ماں کے پیٹ کے اندر کے دن, سال, مہینے, قدر معلوم, 9 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, اسے کم زیادہ بھی ہے. کتنے مہینے, دن, گھنٹے, منٹ, سیکنڈ ماں کے پیٹ میں رکھے گا, کب پیدا ہوگا اللہ کو پتا. اور اس کے بعد قرار مکین, رحم مادر, یوٹرس. آپ کو پتا کہ جو ہی حمل ٹھہرتا ہے نا, यूट्रस की वॉल्स मोटी होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? अल्लाह उसको गुदला सा कर देता है कि बच्चे को तकलीफ ना हो। जैसे वो पंचिंग बैग नहीं होता, आप कोई चीज पैक करते हैं तो अंदर स्टीरियो फोम डाल देते हैं, बच्चे की हिफाजत के लिए अल्लाह माँ के रहम को मोटा कर देता है। माँ चलती फिरती बाज वह गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन अल्लाह के हुक्म से बच्चा अपनी जगह, कितनी महफूज जगह में हो तुम। अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट में जैसे महफूज रखा था ना कि वहां तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तो फिर सोचो फकदरना, हमने इसको मुकर्रर किया था, यानी तुम्हारी मुद्दत माँ के पेट में रहने की हमने मुकर्रर की। फनेमल कादिरून, और हम बहुत अच्छे हैं, मुकद्दर करने वाले, कुदरत रखने वाले हैं। लोग कहते हैं बच्चा इतनी देर माँ के पेट में क्यों रहता है, फौरन हो जाए, तो आप कहते हैं माँ संभाल ही नहीं सकेगी। ये 9 महीने 10 दिन का जो वक्त है, इतना इंसानी फितरत के करीब है। माँ उसका बोझ बर्दाश्त करने के काबिल होती है, बच्चा माँ के साथ मानूस है। दरख्तों की तरह अगर बच्चे उगते ना, यकीन कीजिए कि माएं अपने बच्चों को भूल के सोती ही रहती। उनको क्या होश होनी थी कि ये बच्चा, ये जो माँ के पेट में होने के जैसे बच्चा सताता है, इसके लिए माँ आने वाले दिनों के लिए तैयार हो जाती है। वही यौम इज़िल मुकज़्ज़िबीन, तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। ऐसे लोग सोचे, इनको अपनी तख्लीक नहीं याद, अपना माँ के पेट में रहना नहीं याद, तो इनको लग बता जाएगा कि अल्लाह ताला ने इनके लिए क्या रखा हुआ। दोबारा देखिए, ये मौत के बाद जीने की बात है कि एक नुतफे से तुम्हें पैदा किया और एक इंसान बना दिया, अब दोबारा क्या इस इंसान को फिर एक बीज की तौर पर पैदा नहीं कर सकते? यानी यहां फिर बता दिया कि तकजीब करके अपना ही नुकसान करोगे, लिहाजा फिक्र करो। फिर इसके बाद माँ की गोद के बाद जमीन की गोद का जिक्र है। अलम न चलिल अर्द किफाता, क्या हमने जमीन को समेट कर रखने वाली नहीं बनाया? कैसे? अहया व अमवाता, जिंदों के लिए भी और मुर्दों के लिए भी। कैसे है जमीन की फाता? जिंदाओं को अपने सीने पे रखती है और मुर्दों को अपने पेट में ले जाती है। कभी हम इस बात को सोचे ना कि मट्टी का हम पर ये कितना बड़ा एहसान है कि हमारे मुर्दों को अपने अंदर दफना लेती है। ऊपर बू आती, सड़ांद आती, उनकी शक्लें बदल जाती और मट्टी कहती नहीं, मैंने नहीं मुर्दों को पेट में डालना, तो क्या बनता? सिखाया जा रहा है कि माँ की छोटी सी गोद में से निकल कर इस दुनिया में आयो तो जमीन की इस गोद से तुम्हें निकाला जाएगा आखरत में। ये सारे दलाइल हैं दोबारा जी उठने के। वजअलना फीहा रवासिय शामिखातिन, फिर हमने इसमें बुलंदों वाला पहाड़ जमाए। रवासिय रासियतुन की जमा, पहाड़ों की सूरत। ये जमीन के ऊपर पहाड़ों की मेखें लगा दी, शामिखात गड़ी हुई बुलंदों वाला। वो कहते हैं ना फलक बोस चोटियां। बस कई ना कुमान वो रहता, और हमने तुम्हें मीठा पानी पिलाया। सोचिए जब पानी मिन्ना मिले तो हलक में छाले पड़ते। यहां भी अल्लाह ने दलील दी, यही जमीन है जो करोड़ों और अरबों साल से बेहदों हिसाब मखलूकात को अपनी गोद में लिए हुए। हर किस्म की नबातात, हैवानात और इंसान इस पर रहते हैं। सबकी जरूरियात ये पूरी करती है। इसके अंदर से मादनियात के खजाने निकलते ही जाते हैं, कभी फसलों की सूरत में निकलते हैं, कभी तेल और गैस की सूरत में। अल्लाह चाहते इसको सीधी सी एक स्पाट सी बना देता, नहीं, इसके ऊपर पहाड़ लगा दिए, बारिशें, सब कुछ। तो क्या ये एक और दुनिया की खबर नहीं देती? अब आगे डांट है कि इतना कुछ देख कर भी ना समझो तो आओ जरा देखो तुम्हारे साथ आगे क्या होने लगा। इमेजिन कीजिएगा, पहले नेमते बताई, फिर का वही लू यौम इसे लिल मुकसिबिन, जुटलाते हो, शर्म नहीं आती, इतना अल्लाह का इस्तेमाल करते हो और फिर नहीं मानते। इन तलेको, चलो इला मा कुंतुम बिही तुकसिबून, उस चीज की तरफ जिसे तुम छुटलाते थे। क्या? जहन्नम। इन तलेको इला जिल्लिन दी सलासी शोब, चलो उस साय की तरफ जो तीन शाखों वाला है। जिल साया और जी सलासी तीन को कहते हैं, और शोब शाखें। चलो उस साय की तरफ जिसकी तीन शाखें हैं, यानी वो धुआं तीन हिस्सों में बट जाता है ऊपर जाकर, और साय से मेरा धुएं का साया है। तीन शाखें क्या? बहुत बड़ा धुआं होता है तो आप ऊपर जाके देखते हैं कि वो बिखर जाता है। कैसा है ये? लाजलीलिन, और नहीं है वो कोई साया करता, ठंडक नहीं पहुंचाता। वला युग्नी मिनल लहब, और ना जहन्नम की लपट से बचाने वाला। कैसी है वो जहन्नम? इमेजिन करिए, कभी कहीं आग लगी देखी हो ना तो उसको कंपेयर कर ले। इन्नहा तर्मी बिशर और इन कल कसर, वो आग महल जैसी बड़ी बड़ी चिंगारियां फेंकेगी। यानी जब जहन्नम की आग से चिंगारियां निकलेंगी ना तो उछलती भी ऐसे महसूस होंगी का नहु जिमालतुन सुफर, गोया कि वो जर्द रंगे ऊंट है। آپ سوچیے جس جہنم کی چنگاری اونٹ جتنی ہوگی تو اس کا شعلہ کتنا ہوگا اور اس کی آگ کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی ہے اس دن, ہلاکت ہے چھٹانے والوں کے لیے. اور ایسے لگتا ہے کہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا جا رہا ہے, هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ, یہ ہے دن, بولتے کیوں نہیں ہو؟ دنیا میں تو بہت تر تر بولتے تھے, زبانیں چلتی تھی, کیا ہو گیا آج کیوں نہیں بولتے؟ وَلَا يُوزَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ, اور نہ ان کو کوئی موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں, ختم, زبان بند. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. خبر ملتی ہے, خاص ہے یوم الفصل, یہ ہے فیصلوں کا دن. جمعناکم والاولین, ہم نے تم کو بھی جمع کر دیا اور گزرے ہوئے لوگوں کو بھی جمع کر دیا, یعنی تم اکیلے نہیں ہو ادھر. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ, ہے تمہارے پاس کوئی تدبیر, کوئی چال, تو فَكِيدُونَ, تو میرے مقابلے میں چلو. یہ میرا مقابلہ کدھر ہے؟ نون کی زیر. اصل میں لفظ پتہ کیا تھا؟ فَكِيدُونِ, میرے خلاف چال چلو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. دیکھیے آپ کو چیلنج نہیں لگ رہا؟ بار 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 ایسے لوگوں کی بات کر کے اللہ نے آنکھیں کھول دیں کہ جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لو. اور اکثر دنیا میں آپ دیکھیں لوگوں کو اللہ کے خلاف بولتے آپ دیکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے دیکھتے ہیں, اسلام کے خلاف بولتے دیکھتے ہیں, اسلامک ریچولس کا مذاق اڑاتے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتے, ایسے لگتا ہے شاید اللہ نے سیریس ہی نہیں لیا. اللہ انتظار کر رہے ہیں اس دن کا, پھر بتائے گا کہ وہاں تم نے کیا کیا. اور پھر اس میں مختصر سا ذکر نیک لوگوں کا, ان المتقین فی ظلال و عیون, بے شک متقی سایوں اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون, اور جو پھل وہ چاہیں گے. اور کہا جائے گا, کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے. ان کذلک نجزی المحسنین, ہم یقیناً نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. دیکھیے جیسے سورت دہر میں جنتیوں کا ذکر زیادہ اور جہنمیوں کا کم تھا, تو ادھر اپوزٹ ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ جنتیوں کے ذکر کے بعد پھر کہا جا رہا ہے, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. یہ کیوں؟ یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ مکذبین کی بات ادھر نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اس کا جواب کیا ہے کہ اس کا تعلق یا تو آگے سے, اور یا اس سے مراد ہے کہ اگر وہ جھٹلاتے تو ان کا بھی یہی انجام ہوتا. وارن کیا جا رہا ہے, کلوا وتمتعوا قلیلا, کھا لو اور پی لو تھوڑے دن, لیکن انکم مجرمون, ہو تم مجرم. یعنی اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ جھٹلانے والوں کی طرف لاتے, مزے کر لو, تھوڑے دن ہے. اصل بات پتہ کیا ہے؟ انکم مجرمون, حقیقت میں تم مجرم ہو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, ہلاکت ہے, تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, یہ کون سے مکذب تھے جن کا بار بار ذکر ہے؟ تو فرمائے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جھکو تو وہ نہیں جھکتے تھے. یہ کون سا جھکنا ہوگا؟ رکوع کو اگر ہم نماز کے معنوں میں لینا تو پھر کیا اصول اس میں آئے گا؟ کہ جز بول کر کل مراد ہے. دیکھیے قرآن میں کہیں سجدے کو بھی نماز کہا گیا اور کہیں نماز کو سجدہ بھی کہا گیا. تو رکوع سے ایک تو مراد ہے کہ جب ان کو نماز کا حکم دیا جاتا تھا تو نہیں جھکتے تھے, دوسرا اللہ کے حکموں کے آگے جھکنا. اور یہاں دیکھیے تکذیب کے بعد یہاں دوسرا معنی صحیح ہے. مکذب کون ہوتا ہے؟ جس کو اردو میں ایک لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں, سرکش. اور سرکش کے یہ دیکھیں, سر کھینچنا. وہ لوگ سگریٹ کے کش لگاتے ہیں نا, تو لمبے لمبے کش کھینچتے ہیں. سرکشی کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم سن کے نو نو, اتنی بڑی گردن ہلتی ہے. تو یہاں کہا گیا کہ اللہ کے حکم کے آگے نہیں جھکتے تھے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اور اس کے بعد آخری جملہ میرے اور آپ سب کے لیے کوشچن مارک, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اور میں تو ادھر بے بس ہو جاتی ہوں کہ اللہ اب اس کے بعد اور کون سی بک ہم پڑھیں گے؟ اس کے بعد تو سب چیزیں اس سے پیچھے ہیں. اس کو پڑھنے کے بعد اور چیزیں پڑھیں گے, وہ اسی کے پیغام کو مزید سمجھنے کے لیے پڑھیں گے. یہ کیوں تھی؟ ہدایت کے لیے. یہاں مفہوم کیا ہے لکھ لیں, ہدایت جس کو چاہیے نا, اس کے پاس قرآن کی تفسیر کے بعد کوئی اور مضمون نہیں ہوگا. فک پڑھ لیں, عربک لینگویج کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, کچھ بھی کر لیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہدایت لینی ہے جو اس کتاب کا سب سے بنیادی نقطہ ہے تو پھر تمہیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس قرآن کو سمجھنا پڑے گا. تو یہ تھی سورۃ مرسلات جس نے ہم سب کو ایسے محسوس کرایا کہ اپنے ہی شعور پر ہتھوڑے برستے ہوئے دیکھے, آپ کو لگا ایسا؟ اور جہنم کی شدت اور اس کی تکلیف, اس پہ اب آپ لوگ غور کیجئے گا. دیکھیے آپ نے اس سورت میں سے تلاوت سنتے وقت اور بعد میں جو چیز سوچنی ہے نا, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, گنے کتنی دفعہ, پھر اتنی ہی نافرمانیاں اپنی سوچے کہ اللہ نے اس سورت میں اتنی دفعہ کہا تو میرے تو ایک دن میں اتنی تکذیب ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. جی پیچھے سے جی بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی کہ سورۃ الرحمن میں بار بار فبئی آلائی ربکما تکذبان, اللہ کی نعمتوں کی بات تھی اور یہاں تکذیب کی بات, بالکل اپوزٹ ہے. اور ادھر جنت کا بہت ذکر ہے اور ادھر جہنم کا ذکر ہے. جی اور جی اللہ کا جوش, اللہ کا غصہ, ایسے لگتا ہے کہ بس جھنجھوڑنے والا انداز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم يعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.